زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا، زندہ و جاودہ ہے پیغام کربلا کا،
ہر دور کی زباں ہے،
ہر دور کی زباں ہے
پیغام کربلا کا۔
بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. خدا و تعالیٰ کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف، ہم خدا و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کے اندر موجود ہیں، اور بلا شک و شبہ اس دنیا میں خدا و تعالیٰ کی عظیم الشان ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت سید الشہداء کی محبت ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عقیدت جو خدا تعالیٰ نے نصیب فرمائی، ہم اس نعمت کا شکر بجا لا رہے ہیں تاکہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ اپنے قانون کے تحت جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان شکرتم لأزیدنکم، خدا اس قانون کے تحت ہمارے وجود میں اتنی وسعت دے دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سید الشہداء کی عظیم الشان شخصیت کو، سید الشہداء کے پیغام کو سمجھ سکیں. یقیناً وہ اتنا عظیم پیغام ہے، اتنی بلند شخصیت ہے کہ ہر شخص اپنے ضعف کے مطابق سمجھ پا رہا ہے. 1400 سال سے لوگ کوشش کر رہے ہیں، لہذا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ظروف کے اندر وسعت ہو، ہمارے وجود کے اندر وسعت ہو تاکہ ہم اس نورانیت کو حاصل کر سکیں جو سید الشہداء کی نورانیت ہے، اور یہ شکر انشاءاللہ باعث بنے وجود کی وسعت نصیب ہو، سید الشہداء کی ذات گرامی، ان کا پیغام ہمارے وجود میں منعکس ہو. جو میں نے کل عرض کیا کہ زیارت، اصل زیارت یہ ہے کہ کوئی سید الشہداء کی ان عظیم الشان حقیقتوں سے اپنے آپ کو آشنا کر سکے. خدا انشاءاللہ زیارت نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں زیارت میں اضافہ ہو. ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، انشاءاللہ نسلاً بعد نسلاً یہ زیارت جاری رہے، قیامت تک کی تمام نسلیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت گزار ہوں، اور امام کی تشریف آوری پر خداوند متعال ہمیں ان کی نصرت اسرہم شہادت کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالی. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے عزادارین سید الشہداء کی عزت و سلامتی اور ان کے احترام میں اضافے کے لیے، ان کی کامیابیوں کے لیے، مرحومین کی مغفرت، درجات کی بلندی، اہل بیت کی شفاعت کے حصول کے لیے، انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. اس سے پہلے کہ عرائض شروع کروں، بالاخص تمام وہ اعزاء دوست احباب کے جو مومنین کرام کی جو ان مجالس کے انعقاد کے اندر کوششیں کر رہے ہیں، چاہے یہاں جہاں سے ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، یہ براڈ کاسٹ کر رہے ہیں، چاہے وہاں جہاں پر الزہرا سینٹر میں بھیجی جا رہی ہیں، بالاخص مرثیہ خان محترم اسد صاحب، تمام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں. تمام ازدارن سعید و شہدہ کی سلامتی کے لیے، بالاخص ان عزیزوں کی محنتوں کی کامیابی کے لیے، مقبولیت اخروی کے لیے انشاءاللہ آخرت کا ذخیرہ قرار پائے، درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم نے کل عرض کیا تھا کہ سعید و شہدہ کی شہادت کی مناسبت سے اور ان عشرہ اولیٰ کی مناسبت سے ہمارا موضوع سعید و شہدہ کی شہادت کے اوپر متمرکز ہونا چاہتا ہے، اور ایسے ہی ہم کریں گے کہ شہادت امام حسین اور سعید و شہدہ کی جد و جہد اور احیاء دین، دین کا احیاء، یہ ہمارا اصلی موضوع قرار پائے گا. اور آج کوشش کریں گے کہ احیاء دین میں قرآن کریم کے احیاء کے اوپر گفتگو سے اور چند نکات سے اس کا آغاز کیا جائے. کل میں نے احیاء کے حوالے سے چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، بلا کسی مزید تمہید کے میں آپ کی خدمت میں اسی احیاء کے حوالے سے چند نکات، ایک دو نکات اور عرض کروں گا، اور انشاءاللہ احیاء قرآن کریم جو سعید الشہداء کے ذریعے سے انجام پایا اس کے حوالے سے چند نکات عرض ہوں گے. اور ممکن ہے کہ آج احیاء قرآن کے موضوع کو ہم اختتام پذیر نہ کر سکیں، کل پر انشاءاللہ اس کو مزید جاری رکھیں گے. خدا توفیق زندگی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. ہمارے جیسا طالب علم جب اہل بیت اطہار علیہم السلام کی حیات طیبہ کو دیکھتا ہے اور بالاخص سید الشہداء کی شہادت کے واقعے کو، تو ممکن ہے کہ ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے، کچھ مسائل کو نہ جاننے کی وجہ سے اس واقعے کی گہرائی تک اترنے کی کوشش نہ کریں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ کم علمی کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی یہ سمجھے کہ یہ واقعہ ہے ایک واقعہ، میں وہ جملات بھی نہیں ادا کر پا رہا ہوں، لیکن مثلا کوئی یہ سوچے کہ یہ سادہ واقعہ ہے نعوذ باللہ تعالیٰ، یعنی ایک حکومت ہے جو غلط حکومت ہے، باطل حکومت ہے، اس کے مقابلے میں ایک پاکیزہ شخصیت ہے، اور اس پاکیزہ شخصیت نے، عظیم الشان شخصیت نے اس باطل حکومت کا مقابلہ کیا. یہ بہت سادہ تشریح ہے، انتہائی سادہ تشریح ہے. اس میں سعید الشہداء کی شہادت منعکس نہیں ہو رہی، اس میں سعید الشہداء کے کام کی گہرائی بالکل ظاہر نہیں ہو پا رہی. ہم واقعی کربلا کو ایک حکومت کے خلاف ایک پاکیزہ ہستی کا قیام نہیں کہہ سکتے، نہیں. کم سے کم ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ باطل کے خلاف، کل باطل کے خلاف کل حق کا قیام ہے. یعنی اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے تو ہم کہیں گے کہ یہ وہی تعبیر ہے جو اللہ کے نبی نے مولا امیر المومنین کے جانے پر ارشاد فرمائی تھی، جنگ پہ اوپر جب بھیجا تھا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. جب ارشاد فرمایا کہ ایمان، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، مولا امیر المومنین تشریف لائے تھے، برز الایمان کلہ، کل ایمان ظاہر ہوا تھا، نہیں فرمایا تھا ایک مومن ظاہر ہوا. میدان کربلا ایسا ایک میدان ہے وراثت انبیاء ظاہر ہوئی ہے. اللہ اکبر. زیارت وارثہ میں اور آپ پڑھتے ہیں انبیاء کی وراثت مکمل شعور اور آگہی کے ساتھ, نہ کوئی اتفاقی حادثہ, نعوذ باللہ تعالی, نہ کوئی نعوذ باللہ تعالی حکمت عملی کی صد نعوذ باللہ تعالی غلطی, یا حکمت عملی کی مثال کے طور پر تبدیلی, نعوذ باللہ تعالی, نہیں, ہرگز نہیں. عمدن ارادے کے ساتھ, منصوبے کے ساتھ حق کل الحق ظاہر ہوا ہے کل باطل کے مقابلے میں. انبیاء کی وراثت ظاہر ہوئی ہے شیطان کی وراثت کے مقابلے میں. اور یہ جو پاکیزہ جملات سید الشہداء نے مدینہ میں ارشاد فرمائے, جبکہ اس وقت کربلا کی مظلومیت کا منظر ظاہر نہیں ہوا تھا. جب مدینہ میں سید الشہداء تھے تو گفتگو یہ تھی کہ کوفہ قیام کرے گا, اور کوفہ ظاہر ہے کہ جب سے تاسیس ہوا تھا یہ گیریسن تھی, یہ فوج کی گیریسن تھی, اور کوفیوں کا ساتھ دینے کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ آپ مملکت اسلامی کی ایک بڑی طاقت کو اپنے ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو سید الشہداء ظاہری طور پر اگر کوئی ان کو کوئی اس کو حساب کرے تو سید الشہداء کے پاس ایک طاقت ہے, جو کوفہ جیسی طاقت کے اوپر سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ ساتھ دینے کو تیار ہیں اور ساتھ دینا چاہتے ہیں. البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی اس وقت تک خطوط نہیں آئے تھے, لیکن بہرحال حالات تو تھے لوگوں کے سامنے کہ کوفی ناراض ہیں, اور حتی امیر شام کی حکومت کے خلاف بھی کوفیوں کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا. تو جب مدینہ کے اندر وہ مظلومیتیں ظاہر نہیں ہوئی تھیں تب سید الشہداء نے ریفر کیا تھا کہ میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت کبھی نہیں کرے گا, اور جن پاکیزہ گودیوں میں میں پلا ہوں. اب ظاہر ہے یہ پاکیزہ گودیاں نبی اور اولاد نبی کی وراثت ہے. صلوات اللہ وسلام علیہ مجمعین, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج. تو واقعے کو گہرائی میں جا کے دیکھنا ہوگا, ایک ایک عمل کسی بڑی حقیقت کو دکھانے کے لیے, ایک ایک عمل کسی بڑی حقیقت کو دکھانے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے اندر بعض اوقات وہ توانائی نہیں ہوتی, بعض اوقات کیا اکثر نہیں ہوتی, کہ ہم اس سمبولزم کو ڈیکوڈ کر سکیں جس میں حقائق بیان ہوتے ہیں. بہت ساری جگہوں کے اوپر حقیقتیں کوڈڈ بیان ہو رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک عمل انجام پاتا ہے, نبی خدا اس عمل کو دیکھتے ہیں, ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو بہت بڑی کسی حقیقت کو اظہار کر رہا ہوتا ہے, جبکہ وہ عمل چھوٹا سا ایک عمل ہوتا ہے بظاہر اور ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کی دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے امام خمینی ایک دفعہ خطاب ارشاد فرما رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن تھا کہ جب ایرانی بادشاہ کے محل کے 14 ستون گرے تھے. جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو بہت سارے واقعات کائنات میں اس موقع پر پیش آئے تھے. تو ایرانی بادشاہ کے محل کے 14 ستون گر گئے تھے. تو امام خمینی نے ریفر کیا کہ شاید وہ 14 ستون گرنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ بادشاہت 1400 سال کے بعد اختتام پذیر ہوگی. اب ظاہر ہے کہ اگر میں امام خمینی کے اس بیان کو نہ دیکھتا تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ اس موقع پر 14 ستونوں کا گرنا کیا مطلب دے رہا ہوگا. تو اگر میں اس اصول کے تحت تھوڑا سا اور آگے بڑھوں تو عزیزان محترم, ایک عجیب حقیقت ہے ہمارے پاس, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سید الشہداء کے سر اقدس نے تلاوت قرآن کریم کی اس معجزے کی یاد میں, ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جب مجلس پڑھیں تو پہلی آئے کریمہ جو خطبے میں عرض کریں وہ وہی آئے کریمہ ہو جو سید الشہداء کے سر اقدس نے پڑھی ہے. چونکہ ہمیں یہ احساس ہے کہ جتنی بھی مجالس ہیں سید الشہداء کی معجزے کا ایک اثر ہے اور اس کا ایک پہلو ہے جو ہماری مجالس کے اندر ظاہر ہونا چاہیے. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس عظیم الشان معجزے کو درک کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. یہ معجزہ بہت عجیب نقطہ تھا دشمنوں کی سازشوں کو ختم کر دینے کے لیے. بظاہر ایک چیز تھی اور مثلا لوگوں نے ظاہر بہت تعجب سے دیکھا ہوگا کہ کیسے سر اقدس نیزے کے اوپر تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے. میں معذرت چاہتا ہوں, اردو زبان میں اس کو بہت اچھا اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ جو بیان کیا, جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. یہ بعض بچوں کی خدمت میں تشریح کرنے کے لیے کہ اگر آپ کے سامنے کبھی آگے کبھی یہ شعر پڑھا جائے تو آپ سمجھ پائیں. خطیب ظاہر ہے جو خطابت کر رہا ہوتا ہے, تقریر کر رہا ہوتا ہے. خطیب نو کے سنا, نو اسی ٹاپ کسی بھی چیز کی ایج کو, نو کے سنا, سنا کہتے ہیں نیزے کو, نیزے کی نوک کے اوپر جو خطیب ہو, خطیب نو کے سنا, نو کے نیزہ پہ تلاوت قرآن, جیسے ایک اور اردو میں ایکسپریشن اس کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ معجزہ صرف یہ معجزہ نہیں تھا کہ ایک سر جو تن سے جدا ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے, نہیں. میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اس حقیقت کو بھی بتانے کے لیے تھا کہ یہ حسین کی شہادت کا کارنامہ ہے کہ قرآن زندہ ہے. یہ سید الشہداء نے جو احیاء قرآن کیا, یہ اس قیمت کے اوپر تھا جو تم کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو. اور یہ ہم جیسوں کے لیے کہ اگر آج تم تلاوت قرآن کر رہے ہو تو سر سید الشہداء کے صدقے میں ہے. وہ دیکھو نیزے, سلام اللہ علیہ یا امام زین العابد. شاید یہ منظر سب سے پہلے دفعہ خاندان عترت و طہارت میں امام زین العابدین علیہ السلام نے دیکھا تھا. مولا سید الشہداء اور ان کے فرزند کی ذوات گرامی کے اوپر درود بھیجے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو وہ معجزہ تو مثال کے طور پر کوفہ میں ہوا یا شام میں ہوا, لیکن وہ پیغام ہمیں دے گیا کہ یہ جب بھی تم اللہ کے کسی معجزے کو دیکھنا تو تم سمجھ جانا کہ اصحاب کہف اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے جتنا سید الشہداء کی بڑی قربانی معجزہ. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ اصحاب کہف اور غار والے یہ ہماری سب سے بڑی نشانی ہے؟ خدا نے متعالی ارشاد فرما رہا, یعنی خدا نے متعالی فرما رہا, نہیں, حسین بڑی نشانی ہے سلام اللہ علیہ, ان کی شہادت بڑی نشانی ہے, انہوں نے جس طرح سے احیاء کیا قرآن کریم کو, دین کو, یہ بڑی نشانی ہے. تو تھوڑی سی گہرائی استعمال کریں, بہت کچھ نظر آئے گا. اور سید الشہداء کا یہ معجزہ بہت سارے پہلوؤں کو دکھائے گا کہ آج تو یہ ایک اکیلا سر ہے جو تلاوت قرآن کر رہا ہے, کل پوری دنیا اس سر کے صدقے میں تلاوت قرآن کریم کر رہی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے بہت خوبصورت دکھا, ایک دو سال پہلے میں نے کہیں دیکھا کہ ایک تصویر جس کے اندر کربلا میں جم غفیر موجود ہے, کروڑوں کا جیسے رش ہوتا ہے ویسا ہے, اور کسی نے وہاں پہ لکھا تھا, ایک پوسٹر بنایا تھا, اور اس پہ لکھا تھا کل حسین یہاں تنہا تھے, کل حسین یہاں تنہا تھے, آج کروڑوں موجود ہیں. یہ سر اقدس تھا جس نے نیزے پہ تلاوت کر کے بتایا تھا کہ میں قربان ہو جاؤں گا, قرآن باقی رہے گا, تم قرآن پڑھو گے میری قربانی کے صدقے, سلام اللہ علیہ. تو ضروری ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں, یہ احیاء کا معاملہ کیا ہے جس کے لیے سید الشہداء نے قربانی دی. پاکیزہ ترین نفوس, وہ پاکیزہ نفوس جن کے لیے خود سید الشہداء نے جو اپنے والد کے ہمراہ بڑی جنگوں کے اندر شریک تھے، انہوں نے فرمایا کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ کسی کو نہیں ملے. یا اللہ، یہ احیاء کا عمل ایسا ایک عمل ہے. سید الشہداء اور ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ و اصحاب پاکیزہ، اس کو احیاء کو میں ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں اور خاص کر قرآن کریم کے احیاء کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی منصوبے کے حوالے سے ایک حقیقت اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں. بس آپ کسی بھی چیز کو کم مت سمجھیے، سطحی مت دیکھیے، گہرائی میں دیکھیے. اگر کبھی سید الشہداء نے کہیں کھڑے ہو کر ایک آئے کریمہ پڑھی ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. سید الشہداء نے کوئی جملہ فرمایا ہے، اس کا کوئی مطلب ہے. میں دس بستہ عرض کروں، مصائب کا ارادہ نہیں ہے، لیکن میں دو جملے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اگر بی بی طلحہ زینبیہ پہ کھڑی ہیں اور انہوں نے کہا یبن فاطمہ، اے فاطمہ کے بیٹے، کیوں فاطمہ کہا؟ کیوں زہرا نہیں کہا؟ سلام اللہ علیہ، اس میں کوئی راز ہوگا. یہ سب ڈھونڈنا پڑے گا، یہ سب ڈھونڈنا چاہیے. اس سر کی تلاوت میں بھی راز ہوگا. اور بی بی کا یہ کہنا، اس میں کوئی راز ہوگا. تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام پراسرار ہیں اس اعتبار سے، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہم کوشش کر سکتے ہیں، ظاہر ہے ہم اپنی طاقت توانائی کے اندر نہیں پاتے کہ ان کے حقائق کی گہرائیوں تک پہنچے، لیکن بہرحال تھوڑی بہت کوشش. میں آپ کا مزید وقت نہ لوں، ایک اہل بیت اطہار کے کام کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال صرف عرض کروں گا، جس کو سمجھنا انتہائی واضح ہے، میرے جیسے طالب علم بھی سمجھ پا رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بڑی عجیب حقیقت ہے، مولا ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کسی محقق نے اس بات کا جائزہ لیا، بہت خوبصورت، بہت اچھا کام ہوا، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مولا ساتویں امام کی نسل کے کتنے افراد ایران کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر دین کو زندہ رکھنے میں مشغول تھے. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ امام ہفتم کی نسل سے براہ راست جو اولاد طیبہ و طاہرہ، ان کی ضروریت تشریف فرما ہوئی، بعد کی نسلیں نہیں، موسوی سادات بعد کے نہیں، جو فوری امام کی نسل سے براہ راست آئے، وہ 20 سے زیادہ مرد اور خواتین تشریف فرما ہوئے، جو ایران کے مختلف شہروں میں بیٹھے تشریف فرما ہوئے، اور ان شہروں کی پوری فضا اور ماحول کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے تبدیل کر دیا، اور آج تک اس تحریک کو باقی رکھا. ظاہر ہے کہ سر فہرست مولا آٹھویں امام مشہد مقدس میں تشریف فرما، الشہید بارض طوس امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد. و پھر قم مقدسہ کے اندر بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد آل محمد. اسی طریقے سے قم کے اندر، گیلان میں اور مختلف شہروں کے اندر ساتویں امام کی براہ راست نسل طیبہ و طاہرہ کے 20 سے زیادہ افراد مختلف جگہوں کے اوپر تشریف فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ہم 20 سے زیادہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے روضات بنے ہوئے ہیں، زری بنی ہوئی ہیں، جیسا کہ مثلا قم میں ہے، ظاہر مشہد اور قم تو بہت بڑے بڑے نام ہیں، باقی تمام موجود ہیں. اور یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ جو اسٹریٹجسٹ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ خود بڑی بات ہے کہ جگہ کا انتخاب کیسے ہوا ہے. یعنی آپ ایک دفعہ ایک شہر کا انتخاب کرتے ہیں، اور اس شہر کے انتخاب میں بہت ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، مستقبل میں اس شہر کی آبادی کتنی ہوگی، اس شہر کی علمی حیثیت کیا ہے، اس شہر کی معنوی حیثیت کیا ہے، اس شہر کے اوپر اگر اثر ہوا تو کتنے اور شہروں کے اوپر اثر ہوگا. اس اعتبار سے آپ اگر صرف دو شہروں کا انتخاب دیکھ لیں، ایک مشہد اور ایک قم کا، معاملہ ختم ہو گیا. اور باقی کتنے شہروں کے اندر مولا ساتویں امام کی اولاد طیبہ و طاہرہ تشریف فرمائے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اسٹریٹجک چوائس ہے. یوں لگتا ہے واقعاً کسی نے نقشے کے اوپر بیٹھ کر ایک ایک جگہ کا انتخاب کیا ہے کہ اس جگہ سے اتنے علاقہ تبدیل ہوگا، اس جگہ سے اتنا علاقہ تبدیل ہوگا، یہ جگہ اتنے سو سال کے اندر اس جگہ پہنچ جائے گی. اتنی گہرائی کم از کم سوچنی پڑے گی آپ کو. اور ذرا تصور کیجئے گا کہ جو بی بی یہاں تشریف فرما ہوئی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے، ان کے وجود مقدس کا جو اصلی اثر ظاہر ہوا وہ اتنی مدت کے بعد ظاہر ہوا. یعنی قوم جو حوض علمیہ کے عنوان سے نقشے کے اوپر واضح ہو کر ابھرا ہے، حوض علمیہ کے عنوان سے، وہ آج اسی صدی کے اندر ہے. البتہ قوم کے اصحاب، قوم کے راوی مشہور تھے، اور بقول بعض افراد کے اگر آپ قوم تشریف لے گئے ہوں تو جو حرم کی اس وقت کی سرحدیں ہیں، جو کافی توسیع ہوئے ہیں، کافی وسیع ہوا ہے، اس سے کئی کلومیٹر آگے تک راویوں کے مقبرے ہیں. اور جو قوم میں گئے ہیں اور وہاں پہ رہے ہیں، ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ راویوں کے مقبرے کہاں کہاں تک ہیں. جہاں پر اب سڑکیں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں راویوں کے مقبرے ہیں. یہ پورا قبرستان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے راویوں سے تھا. اب یہ انتخاب قوم کا بی بی نے کیا، اور وہاں تشریف فرما ہوئی، مشکلات کو جھیلا، سارے کام کیے کہ 1000 سال کے بعد یہ شہر پوری دنیا کو علم علوم اہل بیت اطہار علیہ السلام فراہم کرے گا. اور ذرا تصور کیجئے گا کہ ایک ایسا آلٹرنیٹ جو نجف کی جگہ اس کام کو کر سکے، اگر نجف کے اندر مشکلات ہوں. اللہ اکبر. ایک 1200 سال پہلے، 1300 سال پہلے یہ حکمت عملی بنائی گئی. کیا میں اسے اتفاق کہوں؟ کیسے کہہ دوں؟ آنکھوں کے سامنے ہے، اسے اتفاق نہیں کہہ سکتے. بس اگر آپ واقعاً سید الشہداء کے کام، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام کو دیکھنا چاہتے ہیں، بعض وقت آپ کو اتنی گہرائی میں جانا پڑتا ہے. اور وہ بقول کسی اسٹریٹجسٹ کے کہ بھائی یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر ایک تھیسس لکھ لیں، پی ایچ ڈی کا یا پوسٹ پی ایچ ڈی کا ایک تھیسس لکھیں. انہوں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ ہے کہ آپ پورا ایک ڈپارٹمنٹ کھڑا کریں یونیورسٹیز کے اندر، کہ جو یہ بتائے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو اسٹریٹجک پلاننگ کی، وہ پلاننگ کیا تھی. واقعاً حق ہے، 250 سال کی جد و جہد تھی، اور پاکیزہ ترین نفوس کی، اور دنیا میں ان سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں تھا، ان کی جد و جہد تھی. تو میرا جیسا ایک طالب علم کراچی کے کونے میں بیٹھ کر اس کو سمجھ پائے گا اتنی آسانی سے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں میرے لیے. میں اگر بہت کوشش کروں ایک آدھ پوائنٹ کوئی سمجھ پاؤں، اور یہ بڑا خوبصورت پوائنٹ ایک مثال کے طور پہ اسٹریٹجسٹ نے بتایا، تو یہ سمجھ میں آتی ہے بات. تو آپ جب بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے کام کو دیکھیں، اور بالاخص میں اپنے جوان بچوں سے عرض کروں گا کہ بھائی آپ کبھی یہ نہیں سوچے گا کہ کچھ واقعات تھے جو پیش آتے رہے، نہیں، ان کے اوپر محنت ہوئی ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ شاید مثلا آپ حضرات کے جو امریکہ میں تشریف فرما ہیں یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں تشریف فرما ہیں، یہ بھی چاہے آپ کسی بھی نیت سے گئے تھے اور کسی بھی ارادے سے گئے تھے، شاید اس میں بھی کوئی مصلحت ہو. البتہ کوشش یہ کرنی پڑے گی کہ مصلحت ہمارے حق میں تمام ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو. ہمارے پاس بڑی عجیب ایک روایت ہے، میں بات پہ واپس آتا ہوں اپنے موضوع، بس یہ روایت درج کرتا چلوں. ہمارے پاس ایک عجیب روایت ہے جو ہم جیسے طالب علموں کو ڈرانے کے لیے بہت ہے، انذار کے لیے بہت ہے. کہا کہ رب حامل فقہ الى من ہوا افقاہ من، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دین کا ماہر کسی ایسے کو دین پہنچاتا ہے جو اس سے زیادہ بڑا دین کا ماہر ہوگا. فقہ تو میں نے کسی کو دی، لیکن اصل میں جو دین کام آنا تھا وہ اس کے کام آنا تھا. تو بعض اوقات اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف ایک چینل بن جائیں، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس میں ہم اپنے مفادات کو حاصل کر لیں اور اصل دین کسی اور کو پہنچنا ہو. اس کا ظاہر ہے سارا انحصار نیت کے اوپر ہوگا، سارا انحصار خلوص کے اوپر ہوگا کہ ہم خلوص سے اپنے کام کو انجام دیں. تو احیاء دین کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی جد و جہد عام پیرائے میں نہیں دیکھی جا سکتی، اس میں کافی گہرائی کی ضرورت ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں ایک مثال مولا صاحب نے سرکار کی زندگی سے دی، درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اب جب ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، سید الشہداء نے اپنی شہادت کے ذریعے سے قرآن کریم کا احیاء کیا، تو تھوڑا سا رک کر ہمیں دیکھنا پڑے گا قرآن کریم کا احیاء کیا مطلب ہوتا ہے. ہر چیز کا احیاء اس کی مناسبت سے ہوتا ہے. بھئی اگر ایک پودا مر رہا ہے اور مثال کے طور پر اس کے پتے زرد پڑ گئے ہیں، اس کی ٹہنیاں جھک گئی ہیں اور اس کا تنا ختم ہو رہا ہے، آپ اس کا احیاء کریں تو احیاء کیا ہوگا؟ احیاء یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر اس کا تنا جو کمزور پڑتا جا رہا تھا وہ مضبوط ہو جائے گا، اس کی ٹہنیاں دوبارہ اٹھ جائیں گی اور پتے سرسبز ہو جائیں گے. یہ اس پودے کا احیاء ہو گیا. جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن کریم کا احیاء، تو اس سے ہمارا مطلب کیا ہے؟ اصل احیاء کی اصطلاح قرآن کریم کے لیے کیا صحیح ہے؟ کیونکہ قرآن کریم کے لیے خدا متعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، خدا متعالیٰ نے خود کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں احیاء دین اور احیاء قرآن، تو کیا یہ قرآن کریم کی اس آئے کریمہ کے نعوذ باللہ تعالی مخالفت میں تو نہیں ہے؟ تو ہمیں ذرا سا رک کر یہاں پہ احیاء قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی تشریح کرنی پڑے گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ سید الشہداء نے احیاء قرآن کا عمل اپنی شہادت کے ذریعے سے کیسے انجام دیا، جو مجموعی احیاء دین کا ایک حصہ بنے گا. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. قدیم زمانے میں جو کتابیں خدا متعال کی طرف سے بھیجی گئیں، آسمانی کتابیں، ان کتابوں میں جو بہت بڑی ایک مشکل آتی رہی وہ ان کے اندر ہونے والی تبدیلیاں تھیں. یہ سب کو معلوم، یعنی ایک عجیب سی بات ہے، اور ہمارے جو محترم عیسائی دوست احباب ہیں جو کرسچنز ہیں، وہ شاید عوامی سطح کے اوپر اس بات کو قبول نہ کریں، لیکن اکیڈیمک لیول کے اوپر، مثال کے طور پر ویٹیکن کی طرف سے اگر پوچھا جاتا ہے، تو وہ بالکل بلنٹلی اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ ورڈز آف گاڈ نہیں ہیں. یہ بالکل آبویس ہے ان کے لیے، بالکل واضح سی بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پیش آئی ہیں، اور ان کے مثال کے طور پر جو جانشین ہیں ان کے اقوال، لیٹرز، فلاں فلاں، یہ سب چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہیں. اللہ کے وہ کلمات کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، انہیں آپ کہیں گے کہ ورڈ آف گاڈ ہیں، لیکن جو ان کے بعد آنے والے جانشینوں نے ایک دوسرے سے کہا یا کیا یا نقل قول ہوا، ظاہر ہے کہ وہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ شاید اگر آپ کسی عام سطح کے کرسچن سے پوچھیں، یا حتیٰ ان کے پادریوں سے پوچھیں، جیسا کہ یہ ڈاکومنٹڈ ہیں باتیں، کہ امریکہ کے بہت مشہور ایک پریسٹ ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ کنفرم ورڈ آف گاڈ ہے. اور اسی ڈاکومنٹری بنانے والے نے ویٹیکن جا کر، ویٹیکن میں جو بائبل کی ریسرچ کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان سے کہا کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، ان کا کہ یہ ورڈ آف گاڈ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو لیکن بہرحال انہوں نے پھر بتایا کہ ہم ٹیچنگز کو کیسے استعمال کریں گے اس کو. تو پچھلی کتابوں کے ساتھ یہ مشکل آئی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور قرآن کریم میں ظاہر واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ تعالی، پیسے کو لینے کے لیے. اور خدا نے تعالیٰ فرمایا کہ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے کتنا برا سودا کیا اپنے نفس کا، کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کتاب میں سے، اللہ کی کتاب میں سے. تو یہ حقیقت ہے، وہ یہ کہ پچھلی کتابوں میں تبدیلی ہوئی ہے. خدا تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہے قرآن کریم کے اندر، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. اور قطعی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس قرآن کے اندر ایک لفظ کی بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے. یعنی نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ، کوئی ایسا ٹائم آئے آج سے لے کے قیامت تک کہ کوئی نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی اور کتاب یا تبدیل ہوئی ہوئی کتاب قرآن کریم کی جگہ لے لے. خدا نے متعال فرماتا ہے یہ ممکن نہیں. ان نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون، یہ خدا تعالیٰ کا خطی وعدہ ہے. بس ایک معاملہ ہے کہ کیا لفظ میں تبدیلی قرآن کریم کے ممکن ہے؟ نہیں، قطعاً ممکن نہیں، قطعاً ممکن نہیں. اچھا یہیں پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، تشیع کے اوپر بڑا الزام، اعوذ باللہ تعالیٰ، اتنے پاروں کے قائل ہیں، اتنی چیزوں کے قائل ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایران میں کسی بالکل ابتدائی زمانے کے اندر 1984 میں طالب علم بنا، تو میں کسی جگہ کے اوپر گیا، وہاں پر قرآن کریم کی فاتحہ پڑھی جا رہی تھی کسی مرحوم کے لیے، تو وہاں انہوں نے چھوٹی تختی کی ہوئی تھی قرآن کریم کی، یعنی مثال کے طور پر انہوں نے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تبدیل کر کے اس کو ایک جلد کر لیا تھا تاکہ پڑھنے والا کم پڑھ لے، تو ہر سپارے کے ایک ربع کو ایک جلد میں کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح سے جلد جلد کے اعتبار سے وہاں پر مثال کے طور پر ایسی میں عرض کر رہا ہوں 120 جلدیں رکھی ہوئی تھیں. تو مجھے اچھا لگا کہ بھائی آپ کبھی فاتحہ پڑھنے جائیں، کسی مراسم کے اندر جا رہے ہیں فاتحہ خوانی کے، اور وہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے، اور آپ پورا قرآن کریم کا ایک سپارہ نہیں پڑھ سکتے ہیں آپ کسی بھی وجہ سے، تو آپ ایک ربع چوتھائی اٹھا لیجئے اور وہ آپ جلدی سے پڑھ لیں. تو میں نے کسی سے کہا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ کار ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ آپ پاکستان میں نہ لے جائیے گا. تو میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ وہ تو پہلے ہی مشہور ہے کہ نہیں معلوم، نعوذ باللہ تعالیٰ تہمت ہے کہ شیعوں کے اتنے سپارے ہیں، تو اگر اس کو دیکھ لیا تو وہ تو یقیناً بولیں گے کہ بھائی یہ تو 120 سپارے ہو گئے. یہ ہے ہمارے ساتھ مشکل کہ پتہ نہیں کیا کیا الزام لگائے بیٹھے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے. تو مجھے بھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو بھی سامنا کرنا پڑا ہے کہ بھائی ان کو لے کے جائے دکھائیں کہ یہ دیکھو بھائی یہ قرآن کریم. تو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے، ترتیب بھی یہی ترتیب حجت ہے جو اس وقت قرآن کریم ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، یہی ترتیب حجت ہے. کیوں؟ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے 250 سال زندگی گزاری ہے یہاں پر روئے زمین کے اوپر، اسی ترتیب کے اوپر لوگوں کو ریفر کیا. تو مثلا انہوں نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر یہ آئے کریمہ ہے، سورہ انعام کے اندر یہ آئے کریمہ ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. کوئی ہے روایت جو یہ کہے کہ مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کہا ہو کہ نعوذ باللہ تعالیٰ، مثلا نعوذ باللہ کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے اس میں یہ آیت اس سورہ میں ہے، ہم جو بتا رہے ہیں وہ اس سورہ میں؟ نہیں، کبھی نہیں. اگر کہا سورہ واقعہ کی یہ فضیلت ہے، وہی آیات جو سورہ واقعہ کے اندر سب کے سامنے وہی ہے، اہل بیت نے اسی کو ریفر کیا ہمیشہ. تو لفظ میں کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے. اور احیاء کا مطلب احیاء لفظ نہیں ہے، لفظ میں تبدیلی ہے ہی نہیں، تو وہاں احیاء نہیں ہے. اب آئیے اس سے آگے والی بات، وہ یہ کہ لفظ میں کتابت میں نہیں احیاء کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہاں موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس کے ختم ہونے کا تصور ہی نہیں ہے. البتہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لفظ کو بھی بہتری نصیب کی، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ سب سے اچھی جو کتابت ہوئی ہے، خطاطی ہوئی، وہ مولا امیر المومنین کی خطاطی سے ہوئی، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. اور اسی طریقے سے مولا کے شاگرد جو مشہور و معروف ابو الاسود کے نام سے دعائلی، کہ انہوں نے اعراب کا نظام لوگوں کو دیا، اور اسی طریقے سے نقطوں کو لگوانا، آیات کے وقت کو معین کرنا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے لفظ کے اوپر بھی بہت محنت کی. اب اگلا مرحلہ آتا ہے لفظ کے بعد علمی تشریح کا. ایک قرآن کریم کی علمی تشریح ہے، اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ مثلا قرآن کریم کی کوئی ایسی تشریح کرے جو علمی اعتبار سے مناسب نہ ہو. اس نے ایک لفظ کا ایک ترجمہ کیا ہے اور لفظ کا یہ ترجمہ قرآن کریم میں نہیں ہے، کچھ اور ہے یہاں پر. مثال ایسی عرض کرتا ہوں، الحاقۃ ما الحاقۃ، الطارق، النجم الثاقب، کوئی بھی آپ اصطلاح لے لیجئے، کوئی یہ کہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام مثلا فرماتے نہیں اس کا مطلب تم صحیح نہیں لے رہے، اس کا مطلب یہ ہے. یہ ہو سکتا ہے، اس میں احیاء ممکن ہے. علمی ڈسکشن آج تک ہو رہا ہے، مفسرین قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر مبنی تفاصیل لکھتے ہیں، اور بقول شہید مطہری کے شاید تاریخ میں کوئی تفسیر المیزان سے بہتر نہیں لکھی گئی، علامہ محمد حسین طباطبائی آل اللہ مقام و شریف کی تفسیر. تو یہ ایک احیاء ہوتا ہے، ایک احیاء معنوی ہوتا ہے. مثلا ایک آئے کریمہ ہے، اس کا ایک معنوی اثر ہے، لوگوں کو نہیں معلوم، اہل بیت اطہار علیہ السلام بتاتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ معنوی اثر ہے، اللہ کے نبی کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، مسلسل معنوی ہدایت دیتے تھے. مشہور و معروف ہے کہ عبداللہ بن مسعود، مشہور راوی جو بنی امیہ کا کے ظلم کا شکار بھی ہوئے اور تیسری خلافت کے دوران ان کے ساتھ کچھ سختیاں بھی ہوئی ہیں، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو تشریف لائے حکام اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے لیے ہم کچھ بندوبست کریں. انہوں نے کہا نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جب ضرورت تھی تو تم نہیں آئے، اب کیا کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ٹھیک ہے، تم تو دنیا سے جا رہے ہو، اپنی اولاد کے لیے کچھ دیکھو، تمہاری لڑکیاں ہیں. کہا ان کے لیے بہت کافی ہے، اللہ کے رسول نے مجھے یہ کہا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی رزق میں محتاج نہیں ہوگا، اور میں نے اپنی بچیوں کو وصیت کر دی ہے کہ وہ سونے سے پہلے واقعہ پڑھیں. یہ معنوی تفسیر ہے، اس آئے کریمہ کا یہ معنوی اثر ہوگا. ہاں، اس میں مشکلات آ سکتی ہیں لوگوں کے لیے، اور ظاہر ہے کہ اگر علم کے معاملے میں، لغت کے معاملے میں کوئی اور کچھ بول سکے، معنویات میں کون بولے گا؟ کوئی کیا بولے گا؟ مستند کہاں سے بولے گا؟ سوائے اس در کے جو علم اور وحی سے متصل ہو. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الواحی. اہل بیت تھے جہاں، جو معدن علم تھے، علم کا معدن، مائنز یہاں پہ تھیں، یہاں سے علم پھوٹا ہے، اور محبت الواحی، وحی یہاں نازل ہوئی تھی. تو ان کے سوا کون معنوی ہدایت دے سکتا ہے؟ لیکن عزیز و احیاء قرآن اس سے بھی بڑھ کر ہے جو سید الشہداء کے ذریعے سے انجام پایا. ایک احیاء لفظ ہے، میں نے عرض کیا اس کی ضرورت نہیں تھی، ایک احیاء علمی ہے، ایک احیاء معنوی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، وہ کیا؟ احیاء عملی. عمل کون کرے گا قرآن کریم کے اوپر؟ کیوں؟ ایک زمانہ آ رہا ہے کہ جب لوگوں کے سامنے آیات قرآنی، جو صریح آیات قرآنیاں ہیں، ان پر عمل نہیں ہو رہا، اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. اور عمل کے اندر بھی میں دوبارہ اگر ایک اور تقسیم کرتا چلوں، معذرت چاہ رہا ہوں، تقسیم در تقسیم سے بچنے کی کوشش پوری کر رہا ہوں، کہ ایک عمل کے احیاء میں ایک وہ آیت ہوتی ہے جو انفرادی آیت ہوتی ہے. خدا نے مثال فرماتا ہے نماز پڑھو، اس پہ عمل کر رہے ہیں لوگ. اقیم الصلاح، اگر مطلب یہ نماز پڑھے ایک آدمی، وہ نماز پڑھ رہا ہے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے رکھ رہے ہیں. اتم الحج، حج کر رہے ہیں. ایک دفعہ حکم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق معاشرے سے ہے. بس احیاء لفظی ضرورت نہیں، احیاء علمی، احیاء معنوی ضرورت ہے، لیکن سید الشہداء کا عمل اس سے بڑھ کر ہے. احیاء عملی، اور احیاء عملی میں عمل کی وہ آیات کریمہ ہیں جن کا تعلق فرد سے ہے، اور احیاء عملی میں وہ آیات کریمہ ہیں جن کا تعلق معاشرے سے ہے، اور معاشرے میں وہ آیات جن کا تعلق حکام سے ہے، صاحبان اثر و رسوخ سے ہے. ان پر کون عمل کرے گا؟ اگر وہ خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں، اب انہیں کون پکڑ کے لائے گا؟ کل انشاءاللہ خدا نے توفیق دی، ذہن میں رہا تو میں نبی کی وہ روایت عرض کروں گا کہ دو صنف ہیں میری امت کے اندر، اگر صحیح ہوں تو پوری قوم صحیح ہوگی، یہ بگڑ گئے تو کیا ہوگا؟ اب کون اصلاح کرے گا؟ اب کون احیاء کرے گا؟ اب سید الشہداء کا کام ہے احیاء کرنے کے لیے. اور خطبہ منا کے اندر ارشاد فرمایا، خطبہ منا کربلا کے واقعے سے سال دو سال پہلے، سید الشہداء نے 300 سے زیادہ اصحاب نبی کو اور اندازاً 1000 کے قریب کل مجموعی با اثر با رسوخ دینی افراد کو میدان منا کے اندر جمع کیا، اور ان کے سامنے یہ کہا کہ جب خداوند متعال نے قوم یہود کے علماء زاہدوں کی مذمت کی تھی کہ جب ان کے سامنے گناہ کی باتیں کی گئیں، حرام کھایا گیا، تو انہوں نے منع کیوں نہیں کیا؟ لولا ینہاہم هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقلهم السحت. خدا نے متعلق ارشاد فرمایا کہ قوم یہود کے ربانیون یعنی وہ جو دیندار لوگ تھے، معنویت رکھنے والے زاہدین عابدین، انہوں نے والاحبار، وہ جن کا تعلق قلم دوات سے تھا، جن کا تعلق دانشوری سے تھا، دانش مند تھے، یہ جو ربانی تھے اور احبار تھے، معنوی لوگ تھے، علماء تھے، انہوں نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا جب انہوں نے حرام باتیں کہیں اور حرام لقمے کھائے؟ عقلہم السحت قولہم الاسم و عقلہم السحت، کیوں نہیں منع کیا؟ سید الشہداء نے ان ہزار لوگوں کے سامنے کہا کہ قرآن کریم نے یہ مذمت کی علماء یہود کی، ان کے روح ربانیون کی بھی اور ان کے علماء کی بھی، تو تمہاری مذمت کیوں نہیں ہوگی؟ تم کیوں خاموش بیٹھے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ قولہم الاسم معاشرے کے اندر رائج ہوا ہوا ہے؟ اور کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ حرام کھانا رائج ہوا ہوا ہے؟ تو جب علماء یہود کی اور عباد یہود کی مذمت قرآن کریم کر رہا ہے، تمہاری مذمت کیوں نہیں ہوگی؟ تمہاری بھی مذمت ہوگی پھر. اور خدا متعال نے ان کی مذمت کی کہ انہوں نے کیوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کیا. سید الشہداء اس احیاء کی بات کر رہے ہیں، اس پر کون عمل کرے گا؟ اور یہ طاقت صرف سید الشہداء کے پاس تھی کہ وہ اس پائے کے ربانیون قوم مسلمان کو جمع کر کے یہ کہہ سکیں، ورنہ کیا ایک عام آدمی معاشرے کے اتنے بڑے زاہد کو کہہ سکتا ہے یہ جملہ؟ معاشرے کا کون آدمی کہہ سکتا ہے یہ؟ صرف سید الشہداء میں طاقت ہے جو نبی کے نواسے ہیں، اور ہر عابد سے بڑے عابد ہیں اور ہر عالم سے بڑے عالم ہیں، صرف وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو سید الشہداء اس احیاء کو لے کر آئے. اور اب میں، وقت ختم ہو چکا، کل انشاءاللہ اس احیاء کے اوپر عرض کروں گا. یہ احیاء بھی ایک زمانے کے لیے نہیں چاہیے، یہ احیاء قیامت تک کے لیے چاہیے. سید الشہداء نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ یہ احیاء ہو اور یہ احیاء قیامت تک کے لیے ہو، کوئی ایسا میکینزم میرے الفاظ میں کہ جو کبھی فیل نہ ہو، ہمیشہ اپنا کام کرتا رہے، ہمیشہ اپنا کام کرتا رہے. اس کو کل انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور ہم اور آپ خوش قسمتی سے الحمدللہ رب العالمین سید الشہداء کی گویا اس نہضت کا حصہ بنے ہوئے ہیں، احیاء کے عمل کا میں اور آپ بھی حصہ بنے میں، اگر ہماری عزاداری سید الشہداء کی فکر کے مطابق ہو. اتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ عزاداری. اگر ہم اور آپ جو عزاداری کر رہے ہیں اس فکر حسینی کے اوپر رہ کر کریں جس کے اوپر رہ کر سید الشہداء نے شہادت دی، تو وہ جو احیاء کا ابدی میکانزم تھا وہ ہمارے اندر بھی جاری ہو جائے گا، یہ نورانیت ہماری طرف بھی آئے گی. سر خطیب نو کے سے نہ ہم بھی ہوں گے سائے میں چھوٹے سے، اگر ہم نے سید الشہداء کے پیغام کو سمجھ لیا. جو مرثیہ ہے، سلام ہے، نوحہ ہے، ماتم ہے، مجلس ہے، یہ سب خطیب نو کے سے نہ کا اثر ہے. ہم اس چینل کے اندر آ جائیں گے اگر ہم نے اس فکر کے ساتھ اپنے کام کو انجام دیا. ہمیں بھی احیاء کرنا ہے، اور یہ سید الشہداء کی عظمت ہے، یہ سید الشہداء کی کرامت ہے. اس کو ہم نے کل شاید عرض کیا تھا، یہ سید الشہداء کا دسترخوان ہے. سید الشہداء کا دسترخوان اپنے بہت ساری نعمتوں کو لے کر آیا. اس کے ایک گوشے میں دنیا بھی ہے، اس کے ایک گوشے میں علم ہے، اور اس کے متن میں اور درمیان میں شہادت ہے. لہذا سید العلماء نہیں ہے امام حسین، دنیا کا تو خیر ذکر ہی نہ کرو، سید الشہداء ہیں. البتہ با علم شہادت والے جمع ہوئے کربلا کے اندر سید الشہداء کا ساتھ دینے کے لیے. تو علم کی مذمت نعوذ باللہ تعالی مراد نہیں ہے یا کمی، علم شہادت کے ساتھ جمع ہو تو امام حسین کا لشکر ہے. اور نشانی حبیب ابن مظاہر، فقیہ کوفہ، اللہ اکبر،
بڑا لشکر ہے شہید الشہداء.
جس لشکر کے سردار امام حسین ہوں اور جس لشکر کا علم بردار مولا ابو الفضل، اللہ اکبر. مولا ابو الفضل کی مصائب پر ظاہر ان کے فضائل عرض کریں گے. صاحب لواء الحسین ابن صاحب لواء النبی، جس لشکر کے سردار امام حسین ہیں اور جس لشکر کے علم بردار ابو الفضل ہیں، باقی لشکریوں کو آپ ان دو کو دیکھ کر سمجھ جائیے، یہ لشکر منتخب ہے، صفات کا لشکر ہے، اجساد اجسام کا لشکر نہیں ہے، صفات کا لشکر ہے. اور کوفہ سے جس جری بے مثال انسان کا سید الشہداء نے انتخاب کیا، وہ حبیب ابن اللہ ہے. کربلا میں اتنی گہرائیاں ہیں، اتنی گہرائیاں ہیں، لیکن ایک گہرائی بہت سامنے ہے، بہت واضح ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، اور اسی خاطر رسا ہے، اسی خاطر غم ہے، وہ اس کی محبتیں ہیں، وہ رشت و نعتوں کی محبتیں ہیں. دیکھیے، ہر مرد کو، ہر عورت کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے، اور خواتین کو خاص کر آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، چونکہ خواتین کے اندر جذبات ہیں. تو یہ کربلا جذبات کا ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں جذبات بہت پاکیزہ ہیں، بہت خوبصورت ہیں. سید الشہداء اپنی نصرت کے لیے کسی کو بلانا نہیں چاہ رہے، بھیج رہے ہیں، بلکہ چلے جاؤ، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن ذرا تصور کیجئے کہ سید الشہداء کسی کو خط لکھ کر دعوت دے رہے ہیں، یعنی کوئی ایسا وعدہ ہوا ہوا ہے، کوئی ایسا پیمان ہے کہ سید الشہداء اپنے اس دوست کو کربلا سے دور نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یعنی مثلا کبھی کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم کسی کی یاد میں ہوتے ہیں کہ وہ اس خوشی کے میدان میں یہاں پہ نہیں ہے، تو کم سے کم اس کو رابطہ کر کے خوشی کی خبر تو دے دیں. سید الشہداء گویا کہہ رہے ہیں کہ میں کربلا تک آیا ہوں اور وہ نہ آئے جس نے بچپن سے مجھ سے وعدے لیے، جو بچپن کا میرا ساتھی ہے. انسان کی یادوں میں ہوتا ہے کہ بھئی فنا نے 20 سال سے میرا ساتھ دیا ہے، 25 سال سے میرا ساتھ دیا ہے. سید الشہداء اس کو یاد کر رہے ہیں جو بچپن سے ساتھ دے رہا تھا. کتنا عجیب مقام ہے حضرت حبیب ابن مظاہر کا، وہ تو بزرگ ہیں، عمر میں بہت زیادہ ہیں، اور ہم اس قابل نہیں ہیں مثلا ظاہری طور پر کہ وہ میدان جنگ کے اندر آئیں، لیکن سید الشہداء پھر بھی بلا رہے ہیں. اور وہ حبیب ابن مظاہر کے پاس قاصد آیا ہے اور وہ خط لایا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور جس کے اندر لکھا ہے کہ فقیہ کوفہ کے نام. وہ حبیب ابن مظاہر کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم میری نسب کو جانتے ہو، میرے مقام کو جانتے ہو، اور جو شاید نہیں لکھا جا رہا وہ یہ کہ تم میری مظلومیت کو بھی جانتے ہو، تم میری تنہائی کو بھی جانتے ہو، تم میرے اہل خانہ کے احساس غربت کو پہچانتے ہو. یہ بڑا سخت بات، بڑا سخت مرحلہ ہے کہ کوئی ایسا دوست مل جائے جو اس احساس کو پہچانے کہ مشکل کیا ہے، مشکل کیا ہے. گویا سید الشہداء نے یہ دوست حبیب ابن مظاہر کو دیکھا ہے کہ میرا یہ دوست پہچانے گا کہ میں کس مشکل میں ہوں. حبیب ابن مظاہر کے پاس بیان کرتے ہیں علماء، میں تأسی کرتا ہوں علماء کی، کہ جس میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ خط ملا تو گویا تقیہ کیا کہ کہیں لوگوں کو خبر نہ ملے، اور یہ کہا کہ میں اس کا جواب دوں گا. اور جب ان کی زوجہ نے یہ دیکھا کہ حبیب کے پاس خط آیا، کس کا خط آیا، کہا نواس رسول کا خط آیا. کہا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں اس کے اوپر غور کروں گا، اللہ اہل بیت اطہار کی خدمت گزار ان تمام خواتین کی حفاظت کرے جنہوں نے اپنے مردوں کو اہل بیت کی قربان گاہ کے لیے بھیجے ہیں. اس زمانے سے آج تک یہ جو روضات مقدسہ ہیں ان کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں. اور ہمارے زمانے کے اندر ہم اس میدان میں پیچھے رہنے والے لوگ کتنے لوگ تھے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روزے پہ قربان ہو گئے. ان کو بھی تو ان کی ماؤں نے بھیجا تھا, ان کو بھی تو ان کے اہل خانہ نے بھیجا تھا. سلام ان خواتین کے اوپر جنہوں نے اپنے مردوں کو قربان کیا, اپنے بچوں کو قربان کیا. گویا حبیب ابن مظاہر کی زوجہ یہ سن کر تڑپ اٹھی, کہا کہ نواسے رسول بلاتا ہے, کاش ایسا ہو کہ ہماری نسلوں میں یہی فکر جاری ہو کہ جب وقت کے امام آئیں تو ہماری بہنیں اپنے بچوں کو بھیج دیں کہ تمہیں پالا اس امام کے لیے تھا. حبیب ابن مظاہر روانہ ہوئے, گویا اپنے غلام کو پہلے بھیج دیا تاکہ کوفے کی گلیوں سے نکلنا آسان ہو جائے اور کسی طریقے سے سید و شہداء سے متصل ہوں. مجھے نہیں معلوم یہ واقعات کس طرح پیش آئے ہوں گے. سید و شہداء کی نصرت کرنے والے ایک ایک فرد کے اوپر گرفت تھی کہ کوفہ سے باہر نہ نکلے. حبیب ابن مظاہر نے کس طریقے سے یہ تمام منصوبہ تیار کیا کہ سواری پہلے پہر باہر چلی گئی. اور بس اتنا سا بیان کرتے ہیں علماء کہ جب حبیب کو پہنچنے میں دیر لگی اور غلام سواری کے ساتھ کھڑا تھا جس کو پتہ تھا کہ منصوبہ کیا ہے, امام حسین کی طرف جانا ہے, تو حبیب دیکھتے ہیں کہ گویا غلام سواری کو دلاسا دے رہا ہے کہ اگر حبیب نہیں گئے تو میں جاؤں گا. کوئی اب مجھے نہیں معلوم یہ روایات 100% صحیح ہیں یا نہیں ہیں, لیکن مجھے بار بار جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ غربت اہل بیت اطہار علیہ السلام. ساتھ دینے والے اتنے کم ہو گئے کہ ایک ایک فرد کے اوپر حساب کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولا حبیب ابن مظاہر کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو بیبیوں نے سلام پہنچایا ہے. اور بیان یہ کرتے ہیں کہ جب حبیب ابن مظاہر کو پتہ چلا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے سلام پہنچایا ہے تو خاک غربت اپنے سر پہ ڈالی, کہنے بیت اطہار کی مظلومیت میں یہ وقت آ گیا ہے. اور بس عزیزو سید الشہداء کا یہ چاہنے والا عمر میں بزرگ بار بار کوفیوں کے سامنے خطاب کرتے تھے, بار بار کوفیوں کو یاد دلاتے تھے کہ تم نہیں تھے کہ جس نے حسین کو بلایا تھا. اور سید الشہداء کا یہ صحابی ایسا ہے کہ جس کے آنے سے اہل بیت اطہار علیہم السلام کو ڈھارس بندی ہے کہ کوئی سید الشہداء کے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی آیا جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہے, جس کے ساتھ سید الشہداء اپنے دل کی بات کر سکیں. اتنا بڑا ثقہ ہے, اتنا بڑا مقام ہے حبیب کا. جب شب عاشور ہوئی اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ بھیا تم نے اصحاب کا امتحان لے لیا, تو جس نے سنا وہ سیدھا حبیب کے پاس آیا اور کہا حبیب غضب ہو گیا, بنی ہاشم کی تو وفاداری میں کوئی شبہ نہیں لیکن ہم اصحاب حسین کیسے ثابت کریں. اور حبیب ابن مظاہر کی سرپرستی میں بی بی زینب کے خیمے کے سامنے پہنچے اور بی بی سے خطاب کیا حبیب ابن مظاہر نے. یہ مقام ہے حبیب ابن مظاہر کا. اور حبیب ابن مظاہر نے یہ فرمایا کہ اے بی بی, ہم نے رات کا وقت نہیں مانگا ہے, ہم جانسار ہیں, ہم جان دینے کے لیے آئے ہیں, آپ حکم فرمائیں, ہم اپنی گردنوں کو ابھی کاٹ دیں گے. حبیب نے اپنے وعدہ پورا کر کے دکھا دیا, اصحاب حسین نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھا دیا. لہذا ہمارے پاس روایتوں میں موجود ہے کہ جب بھی اصحاب حسین کا تذکرہ کرو یہ کہنا یا لیتنی کنتو معاکم, تو عزیزو میں آپ کی نیابت میں حضرت حبیب سے کہوں گا, اے حبیب ابن مظاہر یا لیتنی کننا معاک, اے حبیب کاش ہم آپ کے ساتھ شہادت ہوتے، اور وہ حبیب کا مقام تھا کہ سید الشہداء کے دفاع کے لیے اٹھے اور ایک موقع کے اوپر زمین پر گرے۔ عزیزوں مجھے نہیں معلوم سید الشہداء نے کتنے شوق سے اپنے بچپن کے ساتھی کو بلایا تھا، اور کتنی خوشی ہوئی تھی کہ جب وہ تشریف لائے تھے، اور اب وہ وقت ہے کہ حبیب زمین کے اوپر ہیں، سید الشہداء حبیب کے لاشے کے برابر میں بیٹھے ہیں اور حبیب کے چہرے کو خاک اور خون سے صاف کر رہے ہیں، اور حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ حبیب مبارک ہو، تم ہم سے پہلے روانہ ہوئے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام قلم ينقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو قبول فرما، ماتم حسین و ذکر حسین کو قیامت تک ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما، ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ماتم حسین۔